أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلوات اللهم محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے. گزشتہ بیانات میں یہی عرض کیا جا چکا ہے کہ کربلا در حقیقت انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کی اور اسی تحریک کا حصہ ہے جس تحریک کا آغاز انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہوا تھا. وہ حرکت ہدایت کی جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے شروع ہوئی تھی، وہی سلسلہ ہدایت آج تک جاری ہے. آج ہم آخری ہادی کے دور میں ہیں. اگر ہم آخری ہادی کا بھی اگر تصور کریں تو آخری ہادی بھی ان کی کڑیاں بھی جا کے جناب آدم علیہ السلام سے ملتی ہیں. یہ جو ہدایت کا سلسلہ آج ہم تک جہاں تک پہنچا ہے، انہی کو لے کر ہم چلیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو سلسلہ غدیر تک پہنچے گا. پھر ہم رسول اکرم سے پھر آگے بڑھیں گے تو یہ سلسلہ حضرت آدم تک پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. یہ ایک ہی سلسلہ ہے جو پورے زمانے پہ چھایا ہوا ہے. کاروان بشریت کے شروع ہونے سے پہلے بھی ہمیں ہادی نظر آتا ہے، اور جب کاروان بشریت ختم ہو جائے گا تب بھی ہادی باقی رہے گا. چنانچہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہی کہ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر ایک بندہ بھی اگر موجود ہو اللہ کا، اس کے لیے بھی اللہ ہدایت کا انتظام کرے گا اور حجت خدا کو اس کے لیے بھی بھیجے گا. چنانچہ کوئی دور ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ جب سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا ہو. کاروان بشریت سے پہلے سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آج تک باقی ہے، اور یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا، اور ان سب کا آپس میں رشتہ ہے. ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے مسلسل پے در پے تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغام مسلسل بھیجا جاتا رہا. ولقد وصلنا القول، ہم نے جو ہے اپنے قول کو ان کے درمیان میں متصل کر دیا کہ ایک ہی سلسلہ ہے اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, سب کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے, درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, اور اس میں کوئی نعوذ باللہ بیچ میں کوئی کردار کا جھول بیچ میں آ گیا ہو, ایسا نہیں ہوا. بد کردار تو چھوڑیے, وہ سب اس سلسلے سے دور ہیں. یہ سلسلہ پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے, یہ اسلاب طاہرہ و ارحام مطہرہ کا سلسلہ ہے, یہ نجاستیں ان سے دور ہیں. کفر و شرک کی نجاست, طغیان کی نجاست, تمام نجاستیں, تمام برائیاں ان سے دور ہیں. وہ تمام چیزیں جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں ان سے دور. روایت میں ہے کہ وہ مبغوض ترین چیزیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے, وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسند ہے وہ شرک ہے, اور شرک کے بعد قطع رحمی ہے. قطع رحمی کے بعد امر بالمعروف کا ترک کرنا ہے. اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیزیں کیا ہیں. سب سے افضل ترین چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے, سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک. تو روایت میں کہ الایمان باللہ, اللہ پر ایمان. دوسری نیکی کیا ہے؟ صلہ رحم. تیسری نیکی کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں. اور ہم معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اور اس کے بعد قطع رحمی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس پر عذاب حتمی ہے, یعنی وہ گناہ جس پر عذاب کا آنا حتمی ہے, وہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جہاں پر عذاب ضروری ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے جہاں عذاب کا آنا. یہ تینوں گناہ ویسے ہی ہیں. یعنی اگر امر بالمعروف کسی قوم میں ترک کر دیا جائے تو عذاب کا آنا لازمی ہے, جس کے لیے روایات میں ہے کہ اگر امر بالمعروف کو ترک کر دیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اشرار کے ساتھ نیک لوگ بھی پس جائیں گے, یعنی نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے, اور بڑے لوگوں کے ساتھ بچے بھی ان کی زد میں آ جائیں گے. ان کی وجہ سے, یعنی امر بالمعروف کی وجہ سے کمزور ترین جو طبقہ ہے, خواتین کا, بچوں کا, یہ بھی ان کی زد میں آ جائے گا. آپ دیکھیے, جب عذاب آتا ہے تو عذاب کس کی وجہ سے آتا ہے؟ گناہگاروں کی وجہ سے آتا ہے. لیکن اس عذاب میں کون گرفتار ہو جاتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب آتا ہے شرپسندوں کی وجہ سے, مبتلا ہو جاتے ہیں نیک افراد. جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف کو تم ترک کر دو گے تو اشرار تم پر غالب آ جائیں گے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم, پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی, دعائیں مستجاب نہیں ہوگی. اور قطع رحمی کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ عمریں کم ہو جائیں گی. عمریں کم ہو جائیں گی یعنی کوئی قوم میں بوڑھا نظر نہیں آئے گا. بوڑھا نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی ہی میں مر جائیں گے. کسی نے لطیفے کے طور پہ بات کہی کہ جو سگریٹ پیے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. کیوں بوڑھا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جوانی میں مر جائے گا. تو اسی طرح سے قطع رحمی کے لیے یہ ہے کہ قطع رحمی جو کرے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. وہ قوم میں کوئی بوڑھے نظر نہیں آئیں گے جو قوم قطع رحمی کرے گی, یعنی اس قوم کے مرد جوانی ہی میں مر جائیں گے, ان پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پر ضعیف لوگ نظر نہیں آتے. بوڑھے لوگ نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی کی یہ ایک علامت ہے اور بارز ترین علامت ہے کہ قطع رحمی سے عمریں کم ہو جاتی ہیں, موت بڑھ جاتی ہے, موت کا ریشو بڑھ جاتا ہے. اور شرک, شرک سے روحیں ختم ہو جاتی ہیں, ارواح کا قتل ہو جاتا ہے, معنویت کا قتل ہو جاتا ہے, چلتی پھرتی لاشوں میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی جس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. قطع رحمی سے عذاب کی عذاب نازل ہوتا ہے اور لوگ مرنے لگتے ہیں, اور کوئی مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. کوئی مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو سارے گناہوں کو دعوت دیتا ہے. انبیاء علیہم السلام, یہ وہ سلسلہ ہے پاکیزگی کا, یہ وہ طہارت کا سلسلہ ہے کہ جو پے در پے انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انبیاء کا اگر قتل ہو جائے, اور ہوا ہے, تو سلسلہ ہدایت نہیں منقطع ہوا. سلسلہ ہدایت اللہ نے منقطع نہیں کیا. درمیان میں انبیاء پہ بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے سلسلہ ہدایت کو منقطع کر دیا ہو. اس لیے کہ جب تک نسل انسانی باقی رہے گی, ہدایت باقی رہے گی. ہدایت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 124,000 پیغمبروں میں کون سے پیغمبر وہ تھے کہ جن کو پھول پہنایا گیا ہو؟ یہ سوال جو ہے وہ ہر کسی سے کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ یہ بتائیں کہ 124,000 پیغمبروں میں سے اس ایک نبی کا نام لے کہ جس کو امت نے پھول پہنایا ہو, جو تبلیغ کرنے کے لیے آئے تو اس کو نذرانے دیے گئے ہوں, ایک نبی کا نام بتائیں. لیکن کوئی نبی ایسا نہیں گزرا. اب ہم گفتگو کو اس موڑ پہ لا چکے ہیں کہ اب یہاں سے ہم اب وہ مشترکات کا ذکر کریں گے جو انبیاء کے اندر اشتراک جن میں پایا جاتا تھا, یعنی ہر نبی کی جو خصوصیت تھی. کچھ دیکھیے, کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے, ہر نبی کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے, جس کو خصائص الانبیاء کہنا چاہیے. یعنی اس نبی کی خاص خصوصیتیں ہیں, ان کے زمان کے حساب سے, مکان کے اعتبار سے, ان کی روحانی خصوصیت کی وجہ سے, ان کی جو ہے معنویت کے اعتبار سے, ان کے اپنے جو ہیں اظہار کمال کی بنیاد پر, وہ ان کے ذاتی فضائل و مناقب ہیں اور ان کا ذاتی مقام و مرتبہ ہے, جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہر نبی ایک جیسی فضیلت نہیں رکھتا, بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دی ہے. یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو ہر نبی کی اپنی ذاتی خصوصیتیں ہیں. لیکن کچھ ایسے مشترک فضائل ہیں, مشترک خصوصیتیں ہیں, جس میں سارے انبیاء شریک ہیں, سارے انبیاء شریک ہیں, تمام کے تمام انبیاء. اب یہ اور بات ہے کہ پھر اس میں درجے ہیں, لیکن یہ خصوصیتیں ہر نبی میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہر نبی نے وحدت کی دعوت دی ہے, خدا واحد کی دعوت دی, کوئی نبی ایسا نہیں ہے. ہر نبی نے تقوی الہی کی دعوت دی ہے نا, ہر نبی نے خوف خدا دلایا ہے. یہ ہر نبی کی خصوصیت ہے. کوئی ایسا علاقہ نہیں گزرا جہاں اللہ نے کسی نذیر کو نہ بھیجا ہو. ہر نبی خدا اللہ کا چنندہ ہوتا ہے, ہر نبی خدا. یہ خصوصیت عام ہیں, یہ مشترکات ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایسا نبی بتائیے کہ جس کو قوم نے سراخوں پہ بٹھایا ہو ابتدائے تبلیغ میں, کہ جب وہ آئے. لیکن ہر نبی کی یہی خصوصیت رہی کہ ہر نبی نے ظلم سہا, ہر نبی نے داغ دیکھا, ہر نبی نے ظلم برداشت کیا, ہر نبی نے مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا, دکھ درد کا سامنا کیا, رنجشیں, پریشانیاں, ان تمام حالات سے ہر نبی کو گزرنا پڑا. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی نبی کو زیادہ مشکلات پیش آئیں کہ کسی کا گلا کاٹ دیا گیا, جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, کسی نبی کو دو نیم کر دیا گیا, آرے سے کاٹ دیا گیا, کسی کے اوپر پتھر پھینکے گئے. اس میں فرق ہوگا, لیکن ہر نبی کو اذیت برداشت کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی نے ہوائے نفس کے خلاف گفتگو کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے قوم اور عوام کی ہوا پرستی کو مشتعل کیا ہو اور ہوا پرستی کی بات کہی ہو, ان کی نفس پرستی میں اور ہوا پرستی میں ان کا ساتھ دیا ہو, ایسا کوئی نبی نہیں ملے گا. ہر نبی نے, چاہے وہ یونس ہو کہ یوسف ہو, یعقوب ہو کہ سلیمان ہو, ہر نبی نے اپنے قوم کے نفس پرستی کے خلاف, ان کی ہوا پرستی کے خلاف آواز اٹھائی. تو قومیں نہیں چاہتی کہ ان کی ہوا پرستی میں کوئی جو ہے رکاوٹ بنے, ان کی نفس پرستی میں کوئی رکاوٹ بنے, ان کی نفس پرستی کی آزادیوں کو کوئی چھین کر ان کو شریعت کا پابند بنا دے. کوئی نوجوان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر جو خواہشات کا چراغ جلا ہے, اس خواہشات کے چراغ کو کوئی گل کر دے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آزادی ہے اور یہ میرا حق ہے اور یہ سب چیزیں میرے لیے مفید ہیں. اس کو وہ ان برائیوں کو وہ اچھا سمجھتا ہے, لہذا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس میں دخل اندازی کرے. انہوں نے ہر نبی کو دھتکارا ہے, ہر نبی کی مخالفت کی ہے. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول, حیف ہو, افسوس ہوئے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا تمہارے درمیان میں کہ جس کو تم نے نہ جھٹلایا ہو, کہ قوم نے انہیں جھٹلایا, قوم نے انہیں جو ہیں اپنے سے نظر انداز کیا, دور کیا. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا, کسی نبی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا. جیسے آپ جناب نوح کی زندگیوں کو لے لیجئے, یہ خاص خصوصیتیں ہر نبی کی رہی ہیں جس پر ابھی ہم کو نہیں گفتگو کرنا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ مشترکات جو ہر نبی کے ساتھ پیش آئی تھی اور ہر نبی نے جس کی طرف اشارہ کیا, جو تمام انبیاء کی خصوصیتیں ہیں, ابھی ہم پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں. تمام انبیاء معلم انسانیت تھے, ہر نبی انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا, ہر نبی آیا تھا انسان کو تربیت دینے کے لیے, ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے, ان کو ہوا پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف لانے کے لیے. ہر نبی کی یہ خصوصیت تھی. لیکن جو تعلیم دی انہوں نے, وہ تعلیم مسند درس پہ بیٹھ کر نہیں دی, جیسے ہم ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں. مسند درس پہ بیٹھ کر جس طرح سے معلم درس دیتا ہے, کیونکہ الفاظ کے ذریعے سے زندگیاں نہیں بدلتی, کردار کا انتقال کردار, یعنی کردار کا منتقل ہونا, کردار کا انتقال الفاظ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے, بلکہ انتقال افکار کے لیے, انتقال اعمال کے لیے, کردار کی تبدیلی کے لیے, کہ ایک جگہ سے کردار کو دوسری جگہ داخل کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو خود عمل کرنا ہوگا اور عمل کی زبان سے ہی انتقال اعمال ہو سکتے ہیں. یعنی جب تک بات دل سے نہیں نکلے گی, دل میں نہیں بیٹھے گی. جو بات دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے, اور جو بات دل سے نہیں زبان سے نکلتی ہے وہ ہوا میں منتشر ہو کے ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وہ تمام مصلحین جنہوں نے الفاظ کے ذریعے, وہ تمام مبلغین جنہوں نے زبان کے ذریعے سے تبلیغ کرنی چاہی, ان کی تبلیغ ناکارہ ہو گئی. اس لیے ناکارہ ہو گئی کہ وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. جو وہ کہتے تھے اس پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نیکی ہے, یہ شرافت ہے, لیکن وہ اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. جس پر قرآن نے بہت سختی کے ساتھ ایسے مبلغین کو ڈانٹا ہے اور کہا کبر مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ کچھ کیوں کہتے ہو جو خود تم نہیں کرتے ہو, تم وہ کہنا چاہیے تمہیں جو خود تم کرتے ہو. یقولون ما لا تفعلون, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہیں جو خود تم نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں گفتگو کرنا ہے تو زبان سے نہیں عمل سے گفتگو کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ فعل انجام دیجئے, کہتے قوم کو کہتے ہیں کہ آپ انجام دیجئے, لیکن میں نہیں انجام دوں گا, یہ میرے لیے نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو قوم کو انجام دینا ہے اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو معلمین کو انجام دینا ہے, جو مبلغین کو انجام دینا ہے. تو دو اعمال الگ الگ ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل ایسا ہو جو انبیاء نے قوم کے لیے کرنے کو کہا ہو اور خود ان انبیاء نے خود اس پر پہلے سے عمل نہ کیا ہو. ایسا کوئی عمل تاریخ میں بتا دیجئے. بلکہ انبیاء نے ایسا کرنے کو ناجائز قرار دیا. قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے کہ تم وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے چاہے وہ استحبابی عمل ہی کیوں نہ ہو, مستحب عمل ہے. اچھا استحبابی نہیں ہے, مباح عمل ہے. یہاں تک کہ نبی کریم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ اس بات کا حکم نہیں دیا کرتے تھے جس کو آپ نہ انجام دیں اگرچہ کہ وہ فعل مباحی کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ خاتون آتی ہے نبی کریم کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اس کا مزاج ناساز ہے, اس کو جو ہے وہ کھجور کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ اس سے کہیے کہ یہ زیادہ کھجور نہ کھائے یا کھجور کھانا ترک کر دے, آپ اس کو نصیحت کیجئے. حضور نے کہا کل لے کے آئیے. خاتون چلی جاتی ہے, پھر دوسرے دن آتی ہے, پھر حضور کہتے ہیں کل آنا, آج نہیں. کہنا کیا ہے؟ کہنا بس اتنا ہے کہ بیٹا کھجور مت کھاؤ. یہ کہنے کے لیے نبی تین دن لگا رہے ہیں صرف اتنا جملہ کہنے کے لیے, اس لیے کہ حضور نے کہا کہ آج میں نے کھجور کھایا ہے, لہٰذا جس زبان سے میں نے کھجور خود کھایا ہے اس سے میں منع کیسے کروں. کل دوسرے دن بھی حضور کھجور کھا چکے تھے تو حضور نے کہا آج بھی میں نے کھجور کھایا ہے, لہٰذا میں آج کیسے کہوں گا کہ تم کھجور نہ کھانا, بلکہ تم اس دن آنا جس دن میں صبح سے لے کر اس وقت تک کبھی کھجور تناول نہ کروں, اس زبان سے کہوں گا جس زبان سے میں نے وہ عمل انجام نہ دیا ہو. یہ ہے طرز نبی اور یہ ہے مبلغین کا طرز زندگی. صلوات پڑھے محمد. تمام بزرگان ملت کا اگر یہ طریقہ ہو جائے, صدور انجمن کا یہی طریقہ ہو جائے اور خطبہ کا اگر یہی طریقہ ہو جائے کہ ہمارے زیر دست جو ہیں وہ عمل کریں مگر ہم عمل نہیں کریں گے, تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ امام جمعہ یہ کہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور خود اس کے اوپر نماز جمعہ واجب نہ ہو, جب وہ پڑھاتا ہو تو اس پر واجب ہو جائے اور جب وہ معموم بن جائے تو اس پر سے نماز ساقط ہو جائے. اگر یہ طرز ہوگا تو آیا نماز جمعہ کی تبلیغ ہوگی یا نماز جمعہ سے لوگ دور ہوں گے؟ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس پر عمل کرے, اور جس بات پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے اس بات کی تبلیغ کرنے کا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے جب وہ بات جس پر وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام خود اس حکم پر عمل کرنے پر مامور ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ صرف ان کا کام پہنچانا ہوتا تھا بلکہ ان کا کام عمل کو منتقل کرنا ہوتا تھا. پہلے عمل کرتے تھے پھر اس عمل کو منتقل کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ ایک پیغام آیا, جس طرح سے پوسٹ مین ہوتا ہے وہ آیا, خط آیا نامہ‌بر کے پاس, وہ خط لے کر انہوں نے پہنچا دیا. خود تو نہیں پڑھا خط, جو خط پہنچاتا ہے وہ خط تھوڑی پڑھتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی نامہ‌بر کی طرح ہے, پیغامبر ہے, یہ پیغام لائے ہیں اور پیغام پہنچا دیں گے. یہ خود تھوڑی عمل کریں گے پیغام پر, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پیغام میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, پیغام پڑھ کر سنانے کی چیز نہیں ہے. انبیاء نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو پڑھ کر قوم کے سامنے سنا دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے, عوام کو سنا دیا اور خود اس پر عمل نہ کیا ہو. جیسا کہ آج کے مبلغین کہتے ہیں قرآن پڑھ کے سنا دیتے ہیں, پورا قرآن سنا دیتے ہیں. تو یہ تو قرآن کو آپ سنا رہے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اللہ آپ کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ آپ اس طرح سے سنا دیجئے. اس لیے کہ جو صاحب قرآن ہیں انہوں نے ایسا نہیں سنایا جیسے ہم لوگ سناتے ہیں. جیسے ہم سناتے ہیں ویسے نبی نہیں سنایا کرتے تھے, بلکہ حکم خدا پر پہلے عمل کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کے بعد میں اب اس عمل کو منتقل کیا کرتے تھے. تو پوری الفاظ کی شکل میں نہیں بلکہ عمل کی شکل میں انتقال کرتے تھے, کردار بناتے تھے, اس کردار کو پہنچاتے تھے. یہ معلم انسانیت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص داغ دیدہ نہ ہو وہ جو ہے بیان نہیں کر سکتا ہے اس داغ کی کیفیت کو. جس پر نہ گزری ہو وہ کیسے بیان کر سکتا ہے. جس شخص کے اوپر جو چیز گزرتی ہے نا وہ شخص ہی بیان کر سکتا ہے جس پر مصیبت پڑی ہو. انبیاء وہ تھے کہ جو داغ دیدہ کی طرح تھے, انہوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے جو زحمت برداشت کی تھی نا, وہ جو کچھ کہتے تھے اپنے دل سے کہتے تھے, اسی لیے ان کی زبان میں وہ اثر ہوتا تھا. معلم انسانیت کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے. کتاب و حکمت کی تعلیم زبان سے دینے والے نہیں, کتاب و حکمت کی تعلیم عمل کے ذریعے سے دینا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ صرف پیغام پہنچا دیں کہ مثال کے طور پر آپ کو فلاں مندر میں جا کے اذان دینا ہے, کہہ دینا آسان کہ اللہ کا حکم آیا ہے مثال کے طور پر کہ آپ جائیں اور تروپتی میں اذان دیں, یہ پیغام پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس پر عمل کر کے حکم کو پہنچانا یہ مشکل کام ہے کہ ہم پہلے خود جائیں تروپتی, وہاں جا کر مندر میں اذان دیں, اس کے بعد آپ سے کہیں کہ آپ لوگ بھی جا کے اذان دیجئے. یہ کتنا مشکل, اس کام میں اور اس کام میں کتنا فرق ہو گیا, دونوں میں کتنا فرق ہے. ہم لوگ یہ والا فعل انجام دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیے مندر میں اذان دیجئے, لیکن خود ہم جائیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, ہم یہیں بیٹھے رہیں. نہنو ہاہونا قائدون. یہ بات جو ہے بنی اسرائیل کی قوم جناب موسیٰ سے کہتی تھی کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے, آپ اور آپ کے خدا جا کے لڑیے. یعنی عمل آپ کریے, آپ کے خدا کو کرنے دیجئے, ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے. اور جناب موسیٰ وغیرہ وہ ہوتے تھے جو خود میدان. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تجارت میں ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے, آپ خود تجارت کریے اس کے بعد کہیے کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے, خود تبلیغ کیجئے اس کے بعد دوسروں سے کہیے کہ آپ بھی تبلیغ کریں. تو ہر چیز کے لیے پہلے خود اسے کرنا چاہیے, اس کے بعد میں اس کا جو ہے حکم وہ دوسروں کو دے سکتا ہے اگر حکم دینا ہے. امر بالمعروف کے لیے بھی یہی چیز کی ضرورت ہے. تو امر بالمعروف کا قاعدہ بھی یہی ہے. انبیاء علیہ السلام کے پاس جو مشترک جو خصوصیتیں تھیں وہ خصوصیتیں یہی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں. تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے چنا ہے. یعنی انسانوں کے دور, انسانوں کی بھیڑ سے اللہ نے ان کو کہ جو شریعت پر عمل کرنے کے پورے پابند رہے ہوں ان کو زائد ذمہ داری دی ہے کہ آپ جس پر عمل کر رہے ہیں اب اس عمل کو آپ دوسروں تک پہنچانے پر مامور ہوئے ہیں. تو ہر انسان, ہر نبی انسان ہوتا ہے, اس میں شک نہیں. انسانوں کے درمیان ہی سے اللہ نے, یہ بھی ایک خصوصیت پھر آئے گی ایک گفتگو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بشر کے درمیان سے, یعنی بشریت کے درمیان سے منتخب کیا ہے, بشر کو نبی بنایا ہے, فرشتوں کو نبی نہیں بنایا ہے, دوسری صنف کے افراد کو نبی نہیں بنایا ہے. انبیاء جو منتخب ہوئے ہیں بزم, حالانکہ خود ملائک بھی رسول ہیں, ملائک بھی پیغمبر ہیں, لیکن وہ انسانوں کے درمیان میں تبلیغ کے لیے اس طرح سے مامور نہیں ہے جیسا کہ انبیاء مامور ہے. انبیاء کو اللہ نے انسانوں کی تبلیغ کے لیے مامور کر کے انہیں رسالت اور نبوت کی ذمہ داری دی ہے. تو یہ بشر کے درمیان سے انتخاب شدہ ہے اور انہیں منتخب کیا ہے. یعنی ہر نبی در حقیقت مصطفیٰ ہوتا ہے, مصطفیٰ ہوتا ہے, چنندہ ہوتا ہے. استفیتک, کہ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے. نبی تک یہ پیغام پہنچتا تھا کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے, تو نبی کو منتخب کیا جاتا تھا. تو جو منتخب نہ ہو وہ نبی نہیں ہے. نبی یعنی چنندہ, جسے چن لیا گیا ہو. تو چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, پہلے اس کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. تو جو جب تک وہ منتخب نہیں ہوگا, جب تک اس کا استعفیٰ نہیں, مصطفیٰ نہیں بنے گا, اس وقت تک وہ نبی نہیں بن سکتا. تو اب اگر آدم ہے تو ان کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے, نوح ہے تو نوح کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے, خلیل ہے تو خلیل کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے, مسیح ہے تو مسیح کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے, یعقوب ہو, یونس ہو, یوسف ہو یا سلیمہ ہو, سب کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. تو اللہ پہلے منتخب کرتا ہے, اس کے بعد نبوت دیتا ہے, اس کے بعد رسالت دیتا ہے. تو ایسا نہیں کہ 12 مصطفیٰ ہو, بلکہ 124,000 بھی مصطفیٰ ہے اور 14 کے 14 بھی مصطفیٰ ہے. اللہ مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد والا. پہلے مصطفیٰ بنایا جاتا ہے, منتخب کیا جاتا ہے, انتخاب عمل میں آتا ہے, اللہ کی نظر اس پر پڑتی ہے. اور اللہ کی نظر کس پہ پڑتی ہے؟ اللہ کی نظر دولت دیکھ کے نہیں پڑتی, اقتدار دیکھ کے نہیں پڑتی, جاہ و حشم دیکھ کے نہیں, خاندان اور قبیلہ دیکھ کے نہیں, بلکہ اگر خاندان اور قبیلہ دیکھا جاتا, شکل و صورت دیکھی جاتی, تو پھر ہر نبی جو ہے بادشاہوں کی اولاد سے جو ہے منتخب ہوتے. لیکن کسی فقیر کے گھر میں کوئی نبی نہ پیدا ہوتا. فقیر کا مطلب سائل نہیں بلکہ غریب. تو ہر غریب کے گھر میں جو ہے وہ نبی پیدا ہوئے, بلکہ اکثر انبیاء غریب گھروں میں پیدا ہوئے. اکثریت مادی وسائل سے محروم رہے, اکثریت انبیاء کی مادی وسائل سے محروم رہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ مادی وسائل سے محروم رہے. یہی وجہ ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ نے مادی وسائل سے بھی بہرمند کیا اور ان کو بادشاہت بھی دی, تخت و تاج بھی دیا اور دولت و ثروت سے بھی نوازا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دولت و ثروت کبھی شریعت کی پابندی کا معنی نہیں ہوتی. کہ کسی کے پاس دولت آ گئی تو اس کو بہانہ مل گیا ہو کہ دولت جس کے پاس ہوتی ہے پھر وہ عبادت نہیں کر سکتا, پھر وہ معنویت اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, اس سے مادیت سے کنارہ کشی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ دولت کے انبار میں گھرا ہوا دولت سے بے نیاز ہو کے کیسے رہ سکتا ہے. یہ کوئی شخص یہ بات نہ کہے. اس لیے اللہ نے بعض انبیاء کو دولت بھی دی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر انتخاب کرتا ہے تو اس کا انتخاب شکل و صورت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، قبیلہ و خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جس کو ہادی مانتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ کس خاندان سے ہیں، یہ کس قبیلے سے ہیں، ان کا لباس دیکھیے، ان کا خاندان دیکھیے، ان کا گھر دیکھیے۔ ان کا قبیلہ دیکھیے، یہ سب چیزیں دیکھ کر اللہ منتخب نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو جب انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ یتیم عبداللہ کا انتخاب کر لیتا ہے، اللہ کو جب انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ بوریا نشین موسیٰ کا انتخاب کر لیتا ہے، جب اللہ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ یعقوب و یونس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ کا اگر انتخاب، تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھتا ہے کہ وہ ان قوانین کو قبول کرنے کی ان کے ہاں صلاحیت ہے کہ نہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ اللہ کے انتخاب میں کبھی غلطی کا امکان ہی نہیں دیکھا گیا کہ اللہ نے کسی کو منتخب کیا ہو اور اس کے بعد میں نعوذ باللہ اللہ کو دھوکا ہوا ہے کہ اس کو نبی نہیں بنانا چاہیے تھا، پھر نبوت دے کے واپس لے لے، کیونکہ بچپن میں گہوارے میں نبوت دی تھی، لہٰذا بعد میں جو ہے بعد میں معلوم یہ ہوا کہ وہ نبوت کے معیار پہ پورا نہیں اترا، انتخاب خدا میں خطا واقع ہو گئی۔ نعوذ باللہ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بھی منتخب کیا ہو، چاہے آغوش میں منتخب کیا ہو، چاہے گہوارے میں منتخب کیا ہو، کبھی بچپن میں نبوت دی ہو، کبھی بڑھاپے میں نبوت دی ہو، سن و سال کبھی مانے نہیں ہوا کہ وہ ہدایت کے پر معمور تھا تو اس میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اصطفیٰ، انتخاب، انتخاب، نبیوں کا انتخاب اللہ سبحانہ، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، نبی کا انتخاب کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اگر کوئی اور انبیاء کا انتخاب کیا ہوتا تو 1,24,000 میں کتنے مرتبہ دھوکا کھاتا، کتنی مرتبہ خطائیں ہوتی، کتنی مرتبہ غلطیاں ہوتی۔ لیکن اللہ کے انتخاب میں ایک جگہ بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جس کو اللہ نے منتخب کر لیا وہ نبوت کے معیار پہ پورا اترا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نبی اس کو بناتا ہے۔ دیکھیے، جیسے رسالت دینے سے پہلے نبوت دیتا ہے، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو نبی نہ ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ولی نہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ولی نہ ہو۔ پہلے ولایت دیتا ہے، پھر نبوت دیتا ہے، اور پھر رسالت دیتا ہے، پھر امامت دیتا ہے، لیکن پہلے ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ نبوت، رسالت ایک منصب ہے، ایک منصب ہے، یہ ماموریت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری ہے، یہ زائد ذمہ داری ہے جو اللہ انبیاء کے سپرد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے امتوں پر، یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو منتخب کیا ہے۔ کس کے لیے انتخاب کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی خبر کو پہنچائے، اللہ کے جو ہے وہ پیغام کو پہنچائے۔ تمام پیغمبران، سب کو کہتے ہیں پیغمبر، پیغمبر، پیغام پہنچانے، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت کو، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، یہ انبیاء اس پر مامور ہوئے۔ یعنی پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں اپنی امتوں پر۔ اس انتخاب پر اللہ سبحانہ وتعالی نے چند خصوصیتیں رکھی ہیں ہر نبی کے لیے۔ ہر نبی کے لیے یہ بات رکھی ہے کہ وہ کوئی امت ایسی نہ ہو کہ جہاں پر کوئی نبی نہ آیا ہو، کسی کو اللہ نے محروم نہیں کیا ہے، کسی قوم کو اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے کہ یہاں پر نبی نہ بھیجا گیا ہو، یہاں رسول نہ بھیجا گیا۔ ہر امت کے لیے نبی بھیجا گیا، کوئی امت ایسی نہیں گزری جو رسول جس کے پاس نہ آیا ہو، نبی جس کے پاس نہ آیا۔ اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ جس نبی کو بھی بھیجا اس کی قوم ہی میں بھیجا، باللسان قوم ہی، اسی کی زبان والوں کے درمیان میں بھیجا۔ ما من امت الا قلا فیہا نذیر، کوئی امت نہیں جس میں نذیر نہ بھیجا گیا۔ اور ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کے اندر بھیجا, یعنی منہم ہو, وہ انہی میں کا ہو. باللسان ہی کا مطلب ہم زبان نہیں ہے بلکہ ہم فرہنگ بھی ہے, ایک ہی کلچر کا ہے, ان کے مزاج سے آشنا ہے, اس کو وہ پہچانتے ہیں, یعنی اس کو قوم پہچانتی ہو اور قوم کو وہ پہچانتا ہو, دونوں طرف سے آشنا ہی ہو. ورنہ کوئی اس قوم سے آشنا نہ ہو تو اس قوم تک پیغام کیسے پہنچا سکتا ہے کہ جب تک کہ وہ اس کے مزاج سے واقف نہ ہو, ان کی زبان سے واقف نہ ہو, ان کے کلچر سے واقف نہ ہو, ان کی ذہنیتوں سے واقف نہ ہو, ان کے افکار سے واقف نہ ہو, ان کے مزاج و طبیعت سے ناآشنا ہو, وہ شخص ان میں مبعوث نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اللہ نے کہا کہ مبعوث ہم اسی میں سے کریں گے, انہی میں سے کریں گے. یہ اللہ کا پیغام رہا. اور ایک خاص بات کہ جتنے نبی گزرے سب مرد گزرے, خواتین کو جو ہے وہ اللہ نے نبوت کا درجہ نہیں دیا, رسالت کا درجہ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا کام, رسول کو جو ذمہ داری دی گئی ہے تبلیغ کی, اس کے لیے ہمیشہ عوام سے ربط رہنا اس کا ضروری ہوتا ہے, قوم سے ارتباط ضروری ہے. دیوان خانے میں بیٹھ کے تبلیغ نہیں ہوتی ہے, یعنی اور جو ہے یا شیش محل کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی جاتی ہے, بلکہ جو ہے رسولوں کو اللہ نے بازار میں بھیجا ہے, یمشی فی الاسواق. کتنے لوگ اسی پر اعتراض کیا کرتے تھے, یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں گھوما کرتا ہے. وہ چاہتے تھے ایسا رسول ہو جو بت کی طرح ایک جگہ پر بیٹھا رہے, ہم جا کے اس کا ہاتھ چومیں, وہ حرکت نہ کرے, ہم حرکت دے تو حرکت کرے, ورنہ اگر ہم حرکت نہ دیں تو وہ حرکت بھی نہ کرے. وہ سمجھتے تھے جو چیز حرکت نہیں کرتی ہے اسی سے برکت ہوتی ہے, جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز حرکت کرتی ہے وہیں سے برکت ہوتی ہے. اسی لیے کہا حرکت میں برکت ہے, حرکت کرنا. جناب مریم کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ آپ کو کھجور جو ہے وہ ایسے ہی آ جائیں گے, بلکہ کہا یہ جو سوکھا ہوا درخت ہے اس کو ہلائیے, ہلانے سے کیا ہوتا ہے, کہا حرکت سے برکت ہوتی ہے. تو آپ حرکت کی, آپ اسے ہلائیے, یہ بھی اتنا ہلائیے, اتنا ہلائیے کہ یہ جو سوکھا درخت ہے یہ سرسبز و شاداب ہو جائے, پھر اتنا ہلائیے کہ اس میں جو ہے وہ پھل آنے لگے, پھر اتنا ہلائیے کہ پھل گرنے لگے. صلوات پڑھے محمد. کیونکہ قوموں میں بت پرستی کی عادت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رہبر, ان کا رہنما بھی بت کی طرح سے بیٹھ جائے, نہ اس کا ہاتھ حرکت کرے, نہ اس کا پیر حرکت کرے, نہ وہ حرکت کرتے ہوئے بازار میں نظر آئے, نہ وہ حرکت کرتے ہوئے سڑک پر نظر آئے, نہ وہ حرکت کر چلتے ہوئے جو ہے وہ کسی چمن میں نظر آئے, بلکہ وہ اپنے گھر میں اپنے ایک دیوان خانے میں سجا ہوا ہو اور اس کی سامنے جو ہے وہ پھول چڑھائے جائیں, جو کچھ بھی ہو اس کے سامنے, اس کی تپسیا, اس کی پوجا ہو, جو کچھ بھی ہو, نذرانے لا کے اس کے چرنوں میں ڈالے جائیں, اس طرح سے جو ہے اس کی پوجا کی جائے. کیونکہ یہ جو بت پرستانہ ذہنیت ہے وہ چاہتے ہیں کہ نبی بھی بت بن کے رہے, لیکن اللہ نے کسی نبی کو بت بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ جس نبی کو بھی بھیجا وہ بازار میں چلنے پھرنے والا نبی بنا کے بھیجا. لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ نہیں, نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم میں سے نہ ہو, جو فرشتہ ہو, ملک ہو. تو اللہ نے کہا اگر ہم ملک کو بھی بھیجتے تو انسان ہی کے روپ میں بھیجتے, اس کو بھی انسان ہی بنا کے بھیجتے. اگر وہ انسان بنا کے نہ بھیجا جائے تو وہ زبان سے پیغام تو سنا سکتا ہے لیکن عمل کر کے نہیں بتا سکتا ہے. ملک عمل کر کے نہیں بتا سکتا ہے, اور نمائشی عمل نہ ہو بلکہ وہ حقیقی عمل ہو. جب تک کہ حقیقی عمل نہ ہو, یعنی جب تک کہ وہ درد محسوس نہ کرے وہ درد کو منتقل نہیں کر سکتا ہے. تو اگر فرشتے انسان بنے بغیر فرشتوں کی شکل میں آتے تو پھر وہ پیغام الہیہ کو اس لیے نہیں پہنچا سکتے تھے کہ وہ زبان سے تو پہنچا سکتے تھے لیکن وہ عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے تھے. جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کسی کو بھی ہم نبی اور رسول بنا کے بھیجیں گے پہلے اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے احکام پر خود نبی مامور نہ ہوتا ہو اور صرف وہ پہنچانے پہ مامور ہوتا ہو اور عمل پہ مامور نہ ہوتا ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. آج کتنے لوگوں کے ذہن میں ولی فقی کا یہی نظریہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ولی فقی وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر حکم جتائے اور وہ حکم کا پابند خود نہ ہوتا ہو, جبکہ حقیقت میں کوئی ولی ایسا نہیں ہے اللہ کا کہ جو اللہ کے پیغام کو منکر ہو اور وہ دوسروں کو حکم دیتا ہو, جو خود اس پر عمل نہ کرتا ہو چاہے عملی انکار کیوں نہ ہو. انکار عملی بھی جائز نہیں ہے, یعنی عمل کے ذریعے سے انکار, یعنی نبی کو حکم ہو کہ آپ قوم سے کہیے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ کہ تم لوگ نماز پڑھو اور خود نبی مامور نہ ہو نماز پڑھنے پر, ایسا ممکن نہیں ہے, یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے تاریخ انبیاء میں. تو چونکہ نبی کو عمل کر کے اور پھر قوم کے اندر رہ کر انہیں وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ قوم سے ہمیشہ متصل رہے, ٹچ میں رہے, جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں, اسی طرح سے کیونکہ یہ چیز ہے لہٰذا ہر نبی مرد رہا ہے. خاتون کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے چونکہ انہیں بازار میں رہنا ہے, نبی کو بازار میں رہنا ہے, عوام میں رہنا ہے, قوم کے اندر رہنا ہے, ہمیشہ ملاقات کرتے رہنا ہے, لہٰذا ہمیشہ مصافحہ, ہمیشہ ملاقات, ہمیشہ گفتگو, ہمیشہ قوم کے درمیان میں رہنا ایک خاتون کے لیے یہ چیزیں نازیبا ہے. لہٰذا اللہ نے کسی بھی خاتون کو نہ نبی بنایا ہے, نہ رسول بنایا ہے, نہ امام بنایا ہے. البتہ ولایت کا درجہ ضرور دیا ہے اور فضیلت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ولایت کا درجہ وہ ہے جو اللہ سے قربت کا معیار ہے, یعنی اللہ سے قریب جو انسان ہوتا ہے وہ ولایت کے ذریعے سے ہوتا ہے. انسان کی جو معنویت اور فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ولایت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون ولایت کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ جو نبی اور رسول سے بھی بلند ہے, یعنی انبیاء سے بلند مقام تک کوئی خاتون پہنچ سکتی ہے درجۂ ولایت کے ذریعے سے, ولی اللہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کی ولیہ ہونے کی وجہ سے, وہ اللہ سے قربت کی بنیاد پر, کیونکہ فضیلتیں قربت الہیہ کی بنیاد پہ ملتی ہیں. لہٰذا کوئی خاتون عبادتوں کی عبادات اور حکمت اور تمام فضائل انسانی کے حصول میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ وہ رسولوں کے درجے سے بھی بلند ہو جائے, یہ ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں کہ جو رتبے میں انبیاء سے بھی بلند تھی لیکن وہ نبی نہیں تھی, وہ رسول نہیں تھی, اس لیے کہ اللہ نے یہ جو ماموریت دی ہے یہ عہدہ الگ ہے اور منزلت و مقام کا پیدا ہو جانا یہ الگ بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے انہیں امامت کا عہدہ نہیں دیا, تو یہ کچھ اور مشکلوں کی وجہ سے ہے. اللہ نے جو ہے انہیں رسول نہیں بنایا ہے تو اس کی وجہ الگ ہے, اللہ نے انہیں نبی نہیں بنایا ہے تو اس کی وجہ الگ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے درجے تک نہیں پہنچی تھیں, وہ رسولوں کے درجے تک نہیں پہنچی تھیں اسی لیے ان کو اللہ نے رسول نہیں بنایا, ایسا نہیں ہے کہ خاتون نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ روح جسم دونوں کا الگ الگ ہے لیکن روح ایک ہے. جب روح ایک ہے, روح انسانیت ایک روح انسانیت ہے, ایسا نہیں ہے کہ مرد انسان ہوتے ہیں عورت انسان نہیں ہوتی, مرد ولی خدا ہوتا ہے اور عورت ولی نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے لہذا فضیلتوں میں بھی یہ امتیاز نہیں برتا جا سکتا کہ ساری فضیلتیں مردوں کے حصے میں جائیں اور خواتین کے حصے میں فضیلت نہ آئے, یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے جو ہے وہ مردوں کو نبوت دی ہے اور رسالت دی ہے, اس کی وجہ تبلیغ ہے, اس کی وجہ پیام رسالت ہے, اس کی وجہ وہ ماموریت ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو دونوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں، یعنی خواتین کے لیے بھی نبی وہی نبی ہے، مردوں کے لیے بھی وہی نبی ہے جو خاتون کے لیے ہے. تو عزیزان گرامی، مریم بھی گزری ہیں، حوا بھی گزری ہیں، آسیہ بھی گزری ہیں، ایسی خواتین بھی گزری ہیں. ہم نے جب بھی کبھی تاریخ صداقت دیکھی، خم عقیدت سے جبھی ہوں وہ جلالت دیکھی، بنت حوا کی چمکتی ہوئی قسمت دیکھی، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبرا کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا جواب. فاطمہ زہرا کی جو خصوصیت ہے وہ انبیاء میں بھی کم نظیر ہے. تو عزیزان گرامی، یہ فاطمہ زہرا کی جو خصوصیت ہے وہ صرف نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، حسنین کی ماں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نسبی فضیلت نہیں ہے بلکہ ذاتی فضیلت ہے. خود فاطمہ فاطمہ ہے، خود فاطمہ زہرا میں وہ خصوصیتیں ہیں. یہ وہ کردار ہے کہ اگر یہ کردار کسی اور خاتون میں بھی ہوتی کہ جس کا باپ مرسل اعظم نہ ہوتا تب بھی وہ عظیم کہلاتی. اس کا مطلب یہ ہے، ایسی خاتون کے جس کے بچے حسن و حسین نہ ہوتے تب بھی وہ کردار قابل اعتماد ہوتا. جس طرح سے جناب مریم کو لے لیجئے، وہ کسی نبی کی زوجہ نہیں ہیں، وہ کسی ولی کی زوجہ نہیں ہیں، لیکن کردار اس قابل ہے مریم کا کہ وہ قابل ستائش ہیں، وہ مدح کا لائق ہے، ثنا کا لائق ہے. اسی طرح سے جناب زینب کی خصوصیت ہے عزیزان گرامی، جناب زینب کے اندر بھی یہی خصوصیت ہے کہ جو کردار جناب زینب کے یہاں دیکھا گیا وہ کردار کسی بھی خاتون کے اندر پایا جاتا تو وہ لائق ستائش کہلاتی. وہ کردار ایسا ہے کہ چاہے وہ جس قالب میں ہوتا، چاہے وہ علی کی بیٹی ہو، نبی کی نواسی ہو، امام حسین کی بہن ہو، تو یہ نور علی نور کی کیفیت ہے. لیکن یہ کردار اس قابل ہے کہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام نے جو معیار دیا ہے وہ معیار خاندان کا معیار نہیں دیا فضیلتوں کے لیے، نسبی نہیں دیا ہے، خون کا نہیں دیا ہے. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں عزیزان گرامی. ابھی کل کی گفتگو میں یہی تھا کہ جو وراثت منتقل ہوتی ہے انبیاء کی، وہ کردار کی بنیاد پر منتقل ہوتی ہے، خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. وہاں پر جو ہے حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھا جاتا، خون نہیں دیکھا جاتا، نسل نہیں دیکھی جاتی کہ کس نسل سے ہیں، حلالی حرامی کی بحث یہاں نہیں ہوتی ہے، یہاں کردار دیکھا جاتا ہے. اور کردار خون کی تاثیر بدل دیتا ہے. اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی. اگر حسب و نسب کی بنیاد پر انبیاء کی وراثت ملتی تو کل عرض کیا گیا کہ ابو لہب کو میراث نہیں ملی، ابو جہل کو میراث نہیں ملی، خاندان والوں کو میراث نہیں ملتی، بلکہ ان کو ملتی ہے جو کردار کے وارث ہوتے ہیں. سلمان کو وراثت ملتی ہے، ابو ذر کو وراثت ملتی ہے، مقداد کو وراثت ملتی ہے، حبش کے بلال کو ملتی ہے، روم کے صہیب کو ملتی ہے، ایران کے سلمان کو ملتی ہے، لیکن خود خون کے رشتوں کو نہیں ملتی. یہ کردار کی بنیادیں ہیں. اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، توفیق ہے توبہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، جتنے چاہے گناہ کر لو آخر میں توبہ کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. قانون ہے اس کا بھی، یعنی توبہ کا بھی قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. توبہ کی توفیق ملنے کے لیے بھی کچھ کردار ہونا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں پر کچھ خصوصیتیں آپ کے پاس ہوں تبھی آپ کو جو ہے توفیق توبہ مل سکتی ہے، ورنہ ہر گناہگار حر نہیں بن جاتا. ہر گناہگار حر نہیں بن جاتا، ہر گناہگار کو اللہ حر نہیں بناتا. اس گناہگار کو حر بناتا ہے جس کے اندر ادب ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ فضیلت چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ فضیلتیں کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتی ہیں. حر اگر گناہگار تھا، اگر آپ کی نظر میں حر گناہگار تھا، تو آپ یہ بتائیے کہ جب امام حسین نے صرف اتنا کہا تھا، حور تیری ماں تیری ماتم میں روئے، اس جملے کو سن کر اگر کوئی دوسرا گنہگار ہوتا، عام گنہگار ہوتا گلی کوچے کا، اگر اس کے بارے میں اگر کوئی اتنا جملہ کہہ دے تو وہ پلٹا کر کیا نہیں کہہ دیتا. لیکن یہ ادب حر دیکھیے، شائستگی حر دیکھیے. کوئی اس لیے کہ حسن اخلاق وہ کمال ہے عزیزان گرامی، کہ جو انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ کوئی ایسا گنہگار نہیں ہے کہ جس کے یہاں ادب و احترام ہو، حسن خلق ہو، اور اللہ اس کو جنت میں نہ بھیجے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حسن خلق رکھنے والے، صلہ رحمی رکھنے والے، کیونکہ صلہ رحمی ان کے یہاں پیدا ہوتی ہے جن کے یہاں ایمان ہوتا ہے، جن کے یہاں ایمان ہوتا ہے. کہا کہ آقا اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں پلٹا کر اس کو یہی ہی انہی جملوں میں یا اس سے بدتر جملوں میں اس کا جواب دیتا، لیکن چونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے لہذا میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی کی شان میں اور گستاخی نہیں کر سکتا. یہ ادب، یہ احترام جناب حور کے یہاں دیکھا گیا. کیا آپ ایسے شخص کو گنہگار کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کو گنہگار؟ یقیناً حور نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، یہ حور کی مجبوری تھی. حور کہہ رہا تھا کہ میں آپ، مجھے خط وصول ہوا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ مجھے آپ کو راستے میں روکنا ہے، آپ کو کوفے نہیں جانا جانے دینا. امام حسین نے کہا تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہمیں کوفے نہیں جانے دے رہا ہے، تو ہم آگے بڑھیں گے. کہا آپ کو آگے بھی نہیں جانا ہے، تو کہا ہم واپس چلے جائیں گے. کہا آپ کو واپس بھی نہیں جانا ہے. تب امام حسین نے کہا آخر اے حر تو ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم کو واپس مدینہ بھی نہیں جانے دیتا. تو حر نے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے، اب میں جب تک مجھے قاصد تک نہیں پہنچ جاتا ہے، جب تک مجھے حکم نہیں مل جاتا ہے عبیداللہ ابن زیاد کا، اس وقت تک میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ جہاں حسین ہو وہاں روک دیں، تو میں نے آپ کو روک دیا ہے. اب میں یہ اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کو کس سمت حرکت کرنا ہے. امام حسین نے کہا ہمیں کسی نہ کسی سمت حرکت کرنے دے. وہ وقت جو تھا وہ ظہر کا وقت تھا، جبکہ آسمان شعلے برسا رہا تھا، گرمی کی تمازت، دھوپ کی تمازت اور شدت حدت کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، پیاس کی شدت، لو کی حدت مارے ڈال رہی تھی. ایسے وقت میں حر پیاسا ہو چکا تھا، حر کا لشکر پیاسا ہو چکا تھا، اور نماز ظہر کا وقت ہوا. جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین نے کہا حر تو اپنی جماعت قائم کر، ہم اپنی جماعت قائم کرنے جا رہے ہیں. تو حر نے اس وقت کہا تھا جب آپ کے ہوتے ہوئے پھر جماعت الگ نہیں ہو سکتی، آپ ہمارے بھی امام ہیں، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کو روک رہے ہیں. لیکن یہ حر کا ادب تھا، نماز ظہر امام حسین کے پیچھے حر نے بجا لائی. یہی تو وہ نیکیاں تھیں، یہی تو وہ ادب تھا، یہی وہ شرافت تھی کہ حر کا اتنا بڑا گناہ وہ بھی معاف ہو گیا. ارے حر کا گناہ یہی تو تھا کہ حسین نے حسین کے راستے کو حر نے روکا تھا. یہ بہت بڑی خطا تھی کہ راہ حسین میں رکاوٹ بننا، امام حسین کو غصہ دلانا، امام حسین کے غضب کا نشانہ بننا، یہ حر کے لیے یہ بہت بڑا گناہ تھا. لیکن حر نے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لی، حر نے اپنے گناہوں کی توبہ چاہ لی. یہ تمام گناہگاروں کے لیے ایک درس ہے حر کی زندگی، کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، اپنے گناہوں سے نا امید نہیں ہونا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہیں وہ معاف کیسے ہوں گے. ارے عزیزو یہ وہ کریم ہے، اپنے اوپر ان کا قیاس کبھی نہ کرنا، بلکہ ان کا قیاس اگر کرنا ہے تو مزاج الہی پہ کرنا ہے. جس طرح اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ اللہ کے بندے اپنے گناہگاروں کو معاف معاف کر دیتے ہیں. ارے معاف نہیں کرتے بلکہ ان کی خدمت میں کاسے شیر پیش کرتے ہیں. یہ ہے مزاج, وہ مزاج علوی تھا, یہ مزاج حسینی ہے, یہ مزاج حسینی ہے. کل علی ابن ابی طالب نے اگر قاتل کو کاسے شیر پیش کیا تھا تو آج حسین ابن علی حر کی آمد پہ کہتے ہیں کہ مہمان خالی نہ جائے, جو کچھ بھی خیمے میں ہے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے. سر کو نہلایا ہوا خدمت امام میں ایسے آیا جیسے کوئی گناہگار آتا ہے. حر آیا, ارے جب حر چل رہا تھا تو حر کے دوست, ایک دوست اویس نے کہا کہ حر میں نے کبھی زندگی میں تجھے اس طرح پیچو تاب کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, حر میں نے تجھے کبھی اس طرح سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیا بات ہے کہ آج تو اس قدر تو اس مسترب ہے, استراب کا شکار ہے. حر کہتا ہے کہ ایسے حالات کبھی پیش نہیں آئے تھے, ایسے حالات کبھی پیش نہیں آئے تھے. صبح عاشور نمودار ہوئی اور اس صبح کے طلوع ہوتے ہی حر کفر سے اور ظلمتوں کے بادلوں کو چھانٹتا ہوا امام حسین کی خدمت میں ایسے پہنچا کہ پہنچتے ہی اپنے سر کو امام کی بارگاہ میں, امام کے قدموں میں اس طرح سے گرا دیا کہ حسین ابن علی نے اٹھا کے گلے سے لگا لیا. اور گلے سے جب لگا لیا, ہاں حر نے کہا ہوگا آقا میرا سلام زینب کبریٰ کی خدمت میں پیش کر دیجئے. زینب نے کہا ہوگا ہو تو ایسے وقت میں ہماری نصرت کے لیے آیا ہے جبکہ ہم نرغے آہدا میں گھر چکے ہیں, لیکن حر سے کہو کہ خیمے میں کچھ نہیں ہے جس سے حر کی توازو کی جا سکے. حر نے شرمندگی محسوس کی, یہ جو ندامت تھی اسی کا نام توبہ تھا. ندامت سے سر جھکا کے آقا میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا, اجازت دیجئے. حر کو اجازت ملی اور حر جو ہے وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نرغے آدھا کی طرف گیا. بخدا فارس میدان تحور تحور زور بازو کا نمایاں تھا, پریشانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا, دستانوں سے برشیوں اڑتا تھا, دب دب کے فرسرانوں سے آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے, خود رومی کی جو زو تابہ فلک جاتی تھی, چشم خورشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی. وہ حر تھا جو میدان میں درایا اور لڑتے لڑتے وہ کیفیت بھی پیدا ہوئی کہ حر گھوڑے سے زمین پر آئے. حر غش کی حالت میں تھے, حر زخموں سے چور تھے, حر کے سر سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ اب حر کی نگاہیں بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی. لیکن جب آنکھوں پہ سے پردہ ہٹا تو حر نے کیا منظر دیکھا, غلام کا سر آقا کے زانوں پر ہے. کہا مولا کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ تو آواز دی کریم ابن کریم نے کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد, تو آخرت میں بھی آزاد. اے حر میں راضی, میرا خدا راضی, ہم تجھ سے راضی ہے. اور یہی نہیں بلکہ کربلا کے شہید, دیکھیے گناہگاروں کو اتنی عزت ملتی ہے, اتنی عزت ملتی ہے یہاں آنے کے بعد کہ کسی شہید کو وہ رتبہ نہیں دیا حسین ابن علی نے جو حر کی خصوصیت بچی ہے. وہ یہ تاکہ حر کو یہ احساس نہ رہے کہ کہیں میرے گناہ معاف تو نہیں ہوئے. ایک مرتبہ حسین نے رومال نکالا, یہ وہ رومال فاطمہ ہے کہ جو تبرکات فاطمہ سے ہے. امام حسین نے حر کے پیشانی پہ وہ رومال باندھ دیا. عزیزو یہ رومال معمولی رومال نہیں تھا, یہ رومال کے بننے سے حر کے سر سے جو چشمے کی طرح جو خون بہ رہا تھا یہ بہتا ہوا خون رک گیا. یہ خون نہیں رکا بلکہ بشارت مل رہی تھی بر کو کہ جس کے سر پہ فاطمہ کی رومال باندھی ہو یقیناً حسین راضی ہے, حسین راضی ہے حر سے. یہی وجہ ہے کہ شاہ عباس صفوی جب بغداد جاتا ہے اور جب حر کی خبر ملتی ہے تو خبر کے اندر حر کا تازہ لاشا درآمد ہوتا ہے. حر کو پہچانا اسی طریقے سے گیا کہ حر کا صحیح و سالم جسم نمودار ہوا. شاہ ایران دیکھ کے گھبرا گیا, کہا کہ اتنی برسوں کے بعد بھی لاش تر و تازہ ہے. لاش ہی تر و تازہ نہ تھی بلکہ سر پر رومال بندھا ہوا تھا. تو شاہ ایران نے کہا یہ تبرک میں لے لوں گا. حر کی پیشانی سے جب وہ رومال نکالنے کی کوشش کیا تو خون کا فوارہ پھر جاری ہو گیا. جو خون کا فوارہ جاری ہوا تو وہ اسے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس خون کو کسی اور ذریعے سے روکا جا سکے, لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ کتنی کوششیں کی گئی کہ حر کی پیشانی سے نکلنے والے خون کو روکا جا سکے, لیکن وہ خون رک نہیں رہا تھا. پھر سے اس رومال کو باندھ دیا گیا. جب یہ رومال بندھا تب کہیں وہ خون بھی رکا ہے. تو اس طرح سے اللہ نے حجتوں کو تمام کیا, اللہ نے حجتوں کو تمام کیا. حر کو وہ اعزاز ملا. عزیزو حر ہی کو یہ اعزاز نہیں ملا بلکہ حر کے بیٹے کو بھی اعزاز ملا. وہ اعزاز یہ تھا کہ حر کا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو حسین دوڑتے ہوئے گئے, حر بعد میں پہنچا, حسین پہلے پہنچے. میں یہی کہوں گا اس وقت جب حسین کا کڑیل جوان گھوڑے سے زمین پر آئے گا تو نہ حر ہوں گے, نہ زہیر ہوں گے, نہ مسلم ابن اوسجا ہوں گے. حر کے بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا ہو, لیکن علی اکبر کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ